قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں، سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں، عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، عشرت بنا ہوں جب خیریت سے ہوں، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔
سامع، نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ سامعین، اب وقت ہوا ہے پروگرام گھر اور گھرانے کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ سے قبل آپ کی خدمت میں ہم احادیث نبوی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انسان کے نامۂ اعمال میں اس کی نماز سے صرف اتنا حصہ لکھا جائے گا جتنا اس نے توجہ اور خضوع سے پڑھا ہوگا۔ جی ہاں سامعین، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز میں خضوع و خشوع کو برقرار رکھیں اور دیگر خیالات کو نماز میں نہ آنے دیں، اور کوشش کی جائے کہ جو نماز کے اذکار ہیں اس پر ہماری توجہ رہے۔ جتنی زیادہ ہماری توجہ نماز میں جو اذکار ہیں، جو ذکر ہیں، ان پر رہے گی، یقینی طور پر ہمارا قلب بھی انہی الفاظ اور انہی اذکار کے گرد رہے گا۔ لیکن جب ہم اپنی زبان سے نکلے ہوئے کلمات سے ہٹیں گے تو یقینی طور پر ہماری توجہ کہیں اور چلی جائے گی۔ لہذا یہ حدیث ہمارے لیے ایک سرچشمہ ہے، اور اس پر ہمیں بھرپور طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائیں، انسان کے نام اعمال میں اس کی نماز سے صرف اتنا حصہ لکھا جائے گا جتنا اس نے توجہ اور خضوع سے پڑھا ہوگا۔ اور اب وقت ہوا ہے پروگرام گھر اور گھرانے کا۔
گھر اور گھرانہ،
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانے کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم خاندان کے ماحول میں اولاد اور والدین کے تعلقات کی نفسیات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سامعین، ہم اپنی گفتگو کا آغاز سقراط کی زندگی کے ایک واقعے سے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سقراط پر مقدمہ چلائے جانے سے قبل اس سے پوچھا گیا، تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ سقراط نے جواب دیا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ایتھنز کی سب سے اونچی جگہ پر چڑھ کر عوام سے چیخ کر کہوں کہ اے دوستوں، کیوں تما و لالچ میں بڑھ کر اپنی زندگی کے بہترین ایام مال و دولت اکٹھا کرنے میں گزار دیتے ہو، جبکہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں اس طرح کوشش نہیں کرتے جس طرح اس کا حق ہے، یعنی اپنی دولت و ثروت کے وارثوں کی تعلیم و تربیت کی بھرپور کوشش نہیں کرتے۔ اولاد کی تربیت ایسا امر ہے جو ہمیشہ ہی عظیم انسانوں کے لیے مرکز توجہ رہا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں انسانوں کی تربیت کے لیے بہت کچھ کہا ہے اور اس کا مناسب طریقہ کار بیان کیا ہے۔ اولاد کی تربیت وہ اہم فریضہ ہے جو پہلی منزل میں والدین کے ذمے ہے، اور پھر معلمین، اور پھر مربی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مثبت تبدیلی، چاہے وہ کسی بھی معاشرے میں ہو، بچوں کی تربیت سے شروع ہوتی ہے۔ اگر معاشرے میں غیر صالح بچے جنم لیں اور پلے بڑھیں تو ان کا غلط رویہ خواہ مخواہ معاشرے پر برے اثرات مرتب کرے گا، اور اس کے منفی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ بچوں کے اندر بہت سی غلط عادتیں ان کے سلسلے میں والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خاندان تربیت کے بنیادی رکن کی حیثیت سے بچوں کی تربیت میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ امر بچپن میں خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور چونکہ خاندان بچوں کی تربیت کا مرکز ہوتا ہے، لہذا عام رابطے کے سلسلے کی بہت سی مہارتیں زندگی کے ابتدائی برسوں میں ہی سیکھ لی جاتی ہیں۔ اس بنا پر بچوں کے اخلاقی فروغ میں خاندان کا اہم کردار ہوتا ہے۔ خداوند عالم قرآن کریم کے سورہ تحریم کی چھٹی آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، خود کو اور اپنے اہل خاندان کو اس آگ سے بچاؤ جو انسانوں اور پتھروں کی ہوگی۔ خداوند عالم اس آیہ کریمہ میں مومن والدین کو حکم دیتا ہے کہ اپنے اور اپنے بچوں کو آتش دوزخ سے بچاؤ، اور ان کی طرف سے ہمیشہ ہوشیار رہو۔ یہ ایک تربیتی مطالبہ ہے جو تمام افراد خاندان سے متعلق ہے۔ لیکن تربیت کیا ہے، اور وہ کون سے مرحلے طے کرتی ہے؟ نفسیاتی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ تربیت کا مطلب صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور اسے عملی جامہ پہنانا ہے۔ والدین وہ پہلی ہستی اور شخصیت ہوتے ہیں جن کا سروکار بچوں کی تربیت سے ہے۔ لہذا ان کی ذاتی اور فطری ضرورتوں کی بنیاد پر منصوبہ بندی ہونی چاہیے اور تربیتی امور پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ تربیت میں موقع و محل کی شناخت ایک نہایت اہم اور ضروری امر ہے۔ اسی بنا پر ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ بچوں کی تربیت میں لیت و لال اور سستی سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ بچوں کے رویے میں خرابی کی ایک وجہ تربیت میں جلد بازی یا سستی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان کی لیاقت و صلاحیت صدف میں بند گوہر کی مانند ہوتی ہے، اگر صدف کو وقت سے پہلے توڑ دیا جائے تو ناقص گوہر ملتا ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت بھی فطری تقاضوں کی حامل ہوتی ہے اور اسے بتدریج طے کرنا چاہیے۔ بچوں کی تربیت میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے یا اس کے فروغ پانے اور پروان چڑھنے کے مرحلوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تعلیم و تربیت کے فطری تقاضوں کے برخلاف ہے۔ تربیتی امور میں شارٹ کٹ سے کام لینے کے تخریبی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ بچے ابتدائے حیات سے ہی یعنی بچپن سے ہی تمام چیزوں کو پرکشش دیکھتے ہیں اور ان کے وجود میں دریا کی لہروں کی مانند جوش و خروش موجود ہوتا ہے۔ وہ معمولی بات پر بھی خوش ہو جاتے ہیں اور ان پر چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ بچوں میں تجسس پایا جاتا ہے، وہ اپنے تئیں بچوں کے جذبات اور افکار سے آگاہ و باخبر ہوتے ہیں اور اس کا ان پر اثر ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر والدین یا دوسرے افراد کے مثبت یا منفی خیالات اور رویے کا ان کے ذہن پر اثر ہوتا ہے۔ لہذا مثبت اظہار خیال جتنا زیادہ ہوگا بچوں کی صلاحیتیں اتنی ہی زیادہ ابھر کر سامنے آئیں گی۔ بچوں کے اندر صحیح و سالم نمو ان کے ساتھ والدین کے مؤثر اور تعمیری رویے کا مرہون منت ہوا کرتا ہے۔ بچوں کے نفسیات کی جتنی زیادہ شناخت ہوگی ہمیں ان کی شخصیت کو پروان چڑھانے میں اتنی ہی زیادہ مدد ملے گی۔ جن چیزوں کے ذریعے والدین کے اثرات کو زیادہ کیا جا سکتا ہے وہ بچوں کی بابت ان کی مثبت سوچ ہے، اس معنی میں کہ بچوں کو ایک الہی امانت اور تحفہ سمجھنا چاہیے اور مشکلات پر کوئی توجہ دیے بغیر انہیں ایک ایسے انسان کے طور پر قبول کرنا چاہیے جن میں بالقوہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ اس طرز فکر کے ساتھ اسے یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکے اور اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکے۔ در حقیقت والدین کی مثبت سوچ بچوں میں عشق و محبت کی زمین ہموار کرتی ہے۔ خاندان کو محبت، توجہ اور احترام کا مرکز ہونا چاہیے تاکہ بچے کو والدین سے جو محبت ملتی ہے وہ اسے نمونہ عمل بنا سکے۔ اسلامی ثقافت میں بچوں سے محبت پر کافی توجہ دی گئی ہے اور اس کے لیے تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اولاد خدائے رحمان و رحیم کی نعمت و رحمت ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کو بھی عبادت قرار دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے تئیں والدین کی ذمہ داری کتنی سنگین ہے۔ اس ذمہ داری کو انجام دینے میں بچوں سے محبت اور الفت کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس مسئلے کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے تاکید فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر رحمت نازل کرتا ہے جو اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ بچوں سے اظہار محبت کا ایک راستہ اس سے محبت اور اپنائیت سے پیش آنا ہے۔ اپنائیت اور ہمدردی میں فرق ہے۔ ہمدردی حوصلہ افزائی، افسوس اور رحم کھانے کا نام ہے جو کوئی کسی دوسرے شخص کے تئیں کرتا ہے، جبکہ اپنائیت جذبات کو درک کرنے اور سمجھنے کی کوشش اور دوسرے کے اندرونی جذبات میں ایک طرح سے شامل ہونا ہے۔ اولاد سے والدین کی اپنائیت کا لازمہ یہ ہے کہ بچے جان لیتے ہیں کہ والدین انہیں سمجھتے ہیں۔ جب بچے یہ محسوس کریں کہ والدین انہیں سمجھتے ہیں تو ان کی باتوں اور نصیحتوں کو بھی مانتے ہیں۔ واضح ہے کہ جب بچے کو اس کی ضرورتوں اور جذباتی مسائل و مشکلات کو بیان کرنے کا موقع دیا جائے گا تو وہ بھی اپنے والدین پر اعتماد کریں گے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم والدین اور اولاد کے درمیان رابطے کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے۔
کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد۔ ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد۔ ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد۔ آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی، پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی، توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی، آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے عام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا ایک دام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس لام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت قط رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہے باہمی الفتوں سے سنورتے رہے دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہے اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
سمعین ابھی آپ پروگرام گھر اور گھرانہ سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، جہاں سمعین ہماری دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سمعین ہماری نشریات میں اب کے بعد سے پیش کیے جانے والے پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں رہے گی کہ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، جو تاریخی معلومات پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد آپ خبروں کا تیسرا بلٹن سن سکیں گے، اور سامعین نشریات کا آخری پروگرام حالات حاضرہ پر مبنی انداز جہاں ہوگا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کچھ ہی دیر میں سماعت فرمائیں گے، اس سے قبل آپ کی خدمت میں ہم ایک حدیث پیش کرنا چاہتے ہیں. امید ہے کہ یہ سلسلہ احادیث نبوی کا آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا, اور اس حوالے سے اپنی آرا سے بھی ہمیں ضرور مطلع فرمائیے گا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو بیوی اپنے شوہر کی بد سلوکی پر صبر کرے تو پروردگار اسے حضرت آسیہ کے برابر ثواب عطا کرے گا. جی ہاں سامعین, اسی حدیث کے ساتھ وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا. جی ہاں سامعین, پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آپ خبروں کا تیسرا بلٹن سماعت فرمائیں گے. سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 16 بہمن, 5 شعبان اور 4 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. پانچ شعبان سن 38 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام زین العابدین اسلام کی مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی. آپ اپنے والد بزرگوار حضرت امام حسین اسلام کی مانند اخلاق و معنویت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے. آپ زہد و تقویٰ, انکساری, بردباری, مہربانی اور ملنساری میں اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے ممتاز تھے. آپ شب زندہ دار اور انتہائی عبادت گزار تھے. بارگاہ خداوندی میں طویل سجدوں کی وجہ سے آپ کو سجاد یعنی بہت زیادہ سجدہ کرنے والے کا لقب دیا گیا. حضرت امام زین العابدین اسلام عاشور کے دن, جس دن آپ کے والد بزرگوار حضرت امام حسین اسلام اپنے اصحاب باوفا کے ساتھ کربلا میں شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے, مصلحت پروردگار کے تحت غش میں ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے. البتہ واقعہ کربلا کے بعد آپ نے اپنی پھوپھی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ مل کر اموی حکام کے ظالمانہ اقدامات کی نشاندہی کی اور خاندان رسالت کا تعارف کرا کے تحریک امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کیا. اس واقعے کے بعد سے اپنی عمر کے آخری لمحے تک آپ نے مسلمانوں کی امامت و رہنمائی کی. آپ کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ کے نام سے مشہور ہے. پانچ شعبان سن 313 ہجری قمری کو عالم اسلام کے ممتاز اور معروف طبیب اور کیمیا داں محمد بن زکریہ رازی نے وفات پائی. وہ سن 251 ہجری قمری میں جنوبی تہران میں واقع رہ شہر میں پیدا ہوئے. ابتدا میں ان کا پیشہ زرگری تھا اور آہستہ آہستہ کیمیا گری کی طرف راغب ہوئے. انہوں نے طب, جیومیٹری, منطق اور فلسفے جیسے علوم میں بھی مہارت حاصل کی. زکریہ رازی نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ قدرتی اشیاء کے تجزیہ و تحلیل میں گزارا اور وہ سلفیورک ایسڈ بنانے میں کامیاب ہوئے. اس مسلمان ایرانی دانشور نے ہی الکحل کی دریافت کی. مورخین نے ان کی تالیفات کی تعداد تقریباً 250 بتائی ہے. پانچ شعبان سن 1243 ہجری قمری کو روس اور ایران کے درمیان ترکمان چائے کا شرمناک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے پر ایران کے حکمراں فتح علی شاہ قاجار نے برطانیہ کی استعماری حکومت کی ثالثی سے دستخط کیے۔ اس معاہدے کے مطابق یریوان اور نقشوان کے علاقے روس کے حوالے کر دیے گئے اور بحیرہ خزر میں جہاز رانی کا حق ایک بار پھر روسی بحری جہازوں کو دے دیا گیا۔ روسی حکومت نے بھی قاجاری ولی عہد عباس مرزا کی ولی عہدی کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا۔ سولہ بہمن 1357 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب اسلامی کی عبوری حکومت کے قیام کا اعلان کیا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عبوری حکومت کے اعلان کے ساتھ اسلامی انقلاب کے اہداف و مقاصد بھی بیان فرمائے۔ آپ نے عبوری حکومت کو ہدایت کی کہ وہ ان انقلابی مقاصد کو مد نظر رکھے۔ عبوری حکومت کے فرائض کے ضمن آپ نے ملک کے نظام حکومت کے تعین کے لیے ریفرنڈم کرانے کا اعلان فرمایا۔ اس کے علاوہ آئین کی تدوین کے لیے فقہا کی کونسل کی تشکیل اور مجلس شورا اسلامی پارلیمنٹ کے انتخابات کے انعقاد کا بھی اہتمام کیا۔ سولہ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو امریکہ کی خفیہ ایجنسی سی آئی اے نے ایران کے اسلامی انقلاب کے بارے میں اپنی قیاس آرائیوں کے غلط ہونے کا اعتراف کیا۔ سی آئی اے کے اعلی عہدیداروں نے اعتراف کیا کہ ایران سے متعلق مسائل کے بارے میں ہماری قیاس آرائیاں غلط ثابت ہوئی ہیں۔ جس چیز کا ہمیں اندازہ نہیں تھا وہ یہ تھی کہ ایک 78 سالہ ضعیف آدمی 14 سال کی جلا وطنی کے بعد وطن واپس لوٹ کر اس طرح سے ایرانی عوام کو متحد کر دے گا۔ سولہ بہمن سن 1372 ہجری شمسی کو نامور ایرانی مترجم اور مصنف استاد علی اکبر قسمائی کا 73 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ گریجویشن کرنے کے بعد صحافت میں اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے مصر چلے گئے۔ مصر میں ان کا قیام مصر کے ممتاز اساتذہ سے آشنائی اور عربی زبان و ادب میں مہارت حاصل کرنے کا ایک اچھا موقع ثابت ہوا۔ علی اکبر قسمائی ایران واپس آ کر رابطہ عامہ اور صحافت کے پیشے سے وابستہ ہو گئے اور ایک عرصے تک کچھ ماہناموں کی ادارت بھی کی۔ انہوں نے روزنامہ اطلاعات میں بھی کام کیا اور 50 برس تک وہ اس اخبار سے منسلک رہے۔ علی اکبر قسمائی کو فرانسیسی، انگریزی اور عربی زبانوں پر عبور حاصل تھا اور انہوں نے ان زبانوں کی بعض کتابوں کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ نیز انہوں نے خود بھی کئی کتابیں تالیف کی۔ چار فروری سن 1945 عیسوی کو دوسری عالمگیر جنگ کے دوران جرمنی کی شکست کے آثار نمایاں ہونے کے بعد یالٹا میں اجلاس بلایا گیا۔ اس اجلاس میں امریکہ، روس اور برطانیہ کے قائدین نے شرکت کی۔ اجلاس کا مقصد جنگ میں شریک ممالک کی تازہ سیاسی اور فوجی صورتحال کا جائزہ لینا اور اتحادی ممالک کے زیر قبضہ سرزمینوں کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا۔ اس اجلاس میں جرمنی کے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے کی نوعیت اور اس کے مختلف حصوں پر امریکہ، برطانیہ اور روس کے قبضے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ یالٹا اجلاس کے 3 ماہ بعد مئی 1945 میں جرمنی کے ہتھیار ڈالنے کے بعد دوسری عالمگیر جنگ کا اختتام ہو گیا۔ 4 فروری سن 1948 عیسوی کو سری لنکا برطانیہ کی غلامی سے آزاد ہوا۔ سری لنکا پر 16 عیسوی کے اواسط میں پرتگالیوں کا قبضہ رہا، اس کے بعد یہ ملک ہالینڈ کے قبضے میں چلا گیا اور 1797 عیسوی میں باضابطہ طور سے برطانیہ کی نو آبادیات میں شمار کیا جانے لگا۔ پہلی جنگ عظیم ہی سے سری لنکا میں آزادی کی تحریک شروع ہو گئی تھی۔ 1931 میں برطانوی سامراج نے اس ملک کے عوام کو ووٹ دینے کا حق دیا اور یہاں قانون ساز اسمبلی وجود میں آئی، لیکن سری لنکا کو خارجہ پالیسی کے لیے مکمل خود مختاری حاصل نہیں تھی۔ آخر کار طویل جد و جہد کے بعد سری لنکا کو انگریزی سامراج کے قبضے سے رہائی نصیب ہوئی اور اس ملک نے باضابطہ اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ نیز اس ملک کی حکومت گورنر جنرل کی حکومت سے جمہوری حکومت میں تبدیل ہو گئی۔ چار فروری سن 2016 عیسوی کو ممتاز مصری قاری راغب مصطفیٰ غلوش نے وفات پائی۔ انہوں نے 5 جنوری سن 1938 عیسوی کو مصر کے ایک مغربی صوبے غربیہ کے ایک گاؤں کے ایک مذہبی خاندان میں آنکھ کھولی۔ انہوں نے نوجوانی میں ہی پورا قرآن حفظ کر لیا اور 16 کی عمر سے مختلف اجتماعات میں تلاوت کرنے لگے تھے۔ شیخ راغب مصطفیٰ غلوش ان قاریوں میں سے تھے جنہوں نے ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ ختم ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ایران کا دورہ کیا اور 1980 اور 90 کے عشرے کے اواخر کے تلاوت کے یادگار نمونے پیش کیے۔ وہ حفظ قرآن کے بعد مصری شہر تنتاوی چلے گئے اور مسجد احمدی کی قرآت اکیڈمی سے وابستہ ہو گئے۔ ایران میں راغب مصطفیٰ غلوش کی تلاوت کو بہت زیادہ پسند اور جاویداں تلاوت کے زمرے میں ان کی تلاوت کو شمار کیا گیا۔ بہرحال 77 کی عمر میں یہ ممتاز مصری قاری اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے اس مرحلے میں دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی ممالک متحد ہو جائیں تو دشمنوں اور بدخواہوں کی سازشیں کامیاب نہیں ہو سکتی، ڈاکٹر مسعود پزشکیان۔ ٹرمپ کی جانب سے ہندوستانی وزیر اعظم کو سرکاری دورے کی دعوت اور امریکہ سے بڑی تعداد میں ہندوستانیوں کی بے دخلی۔ فلسطینی نوجوان کی شہادت پسند کارروائی میں 2 سینی ہلاک، 8 زخمی۔ پاکستان کے ضلع کرم میں امن و امان کی بحالی کے لیے دونوں فریقین بعض شرائط پر متفق۔ اور شام میں بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع۔ لیجیے اب خبروں کی تفصیل، ملاحظہ فرمائیے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اسلامی دنیا کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے خطے میں جاری اسلامی دشمن طاقتوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسلامی ممالک اپنے عوام کی سلامتی، معیشت اور اقتصاد بہتر بنانے کے ساتھ ہی آپسی اختلافات سے دوری اختیار کریں، متحد ہو جائیں، تو دشمنوں اور بدخواہوں کی سازشیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ صدر ایران نے عراقی پارلیمنٹ کے اسپیکر سے ملاقات میں دنیا کے موجودہ حالات میں اسلامی ملکوں کے درمیان اتحاد، یکجہتی اور ہمدلی کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ باہمی اختلافات کو ہوا دینا امت اسلامیہ کی کمزوری کا باعث ہے۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ اگر اسلامی ممالک باہم متحد ہو جائیں تو دشمنوں اور بدخواہوں کی سازشیں بے نتیجہ رہیں گی۔ انہوں نے اسلامی ملکوں کے درمیان تجارت، اقتصاد، سائنس اور ٹیکنالوجی اور سرحدی امور میں تعاون کو اسلامی دنیا میں اتحاد و یکجہتی کی تقویت کا باعث قرار دیا۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اس سے پہلے آذربائیجان کے صدر کے مشیر خارجہ حکمت حاجی اوف سے ملاقات میں بھی اسلامی دنیا کے اتحاد و یکجہتی کی اہمیت پر زور دیا تھا۔ صدر ایران نے اس ملاقات میں خطے کے ملکوں کی عرضی سالمیت کے تحفظ کو اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیادی خارجہ پالیسی میں شمار کیا اور بیرونی طاقتوں کے بعض اقدامات کے پیش نظر علاقائی ملکوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی کی تقویت پر زور دیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو امریکی دورے کی دعوت ملنے کے ساتھ ہی امریکہ نے 200 سے زائد ہندوستانیوں کو نکال دیے جانے کی خبر دی ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ امریکہ سے 200 سے زائد ہندوستانی شہریوں کو جو غیر قانونی طور پر مقیم تھے ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکہ سے نکالے جانے والے ان افراد کی ہندوستانی شہریت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ امریکہ سے نکالے جانے والے ان ہندوستانی شہریوں کو ڈیپورٹ کر کے ایک ہوائی جہاز کے ذریعے ہندوستان بھیجا گیا ہے۔ مبینہ غیر قانونی طور پر امریکہ جانے والے 200 سے زائد ہندوستانی شہریوں کو ایسی حالت میں نکالا گیا ہے کہ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی کو امریکہ کے دورے کی دعوت دے دی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی کی ملاقات 13 فروری کو ہو سکتی ہے۔ ہندوستان میں سپریم کورٹ نے مبینہ بنگلہ دیشی تارکین وطن کے حوالے سے مرکزی حکومت کے طرز عمل پر جواب طلب کر لیا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستانی سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے غیر قانونی بنگلہ دیشی تارکین وطن کو ان کے ملک واپس بھیجنے کے بجائے پورے ہندوستان میں طویل عرصے تک نظر بند رکھنے پر وضاحت طلب کر لی ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے سوال کیا ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن ایکٹ کے تحت اپنی سزا پوری کرنے کے بعد مختلف اصلاحی گھروں میں اس وقت نظر بند ہیں۔ ہندوستان کے عدالت عظمیٰ نے 850 مبینہ غیر قانونی تارکین وطن کی غیر معینہ مدت تک حراست پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے غرب اردن میں غاصب سینی حکومت کے وحشیانہ حملوں، عام شہریوں کے قتل عام، خود سرانہ گرفتاریوں اور رہائشی مکانات کی مسماری کی مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے غرب اردن میں غاصب سینی فوجوں کے ہاتھوں مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی کے بارے میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اداروں من جملہ انسانی حقوق کی خصوصی رپورٹر کے تازہ بیان پر توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
قابل ذکر ہے کہ انسانی حقوق کے اداروں اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی خصوصی رپورٹر فرانسکا البانیز نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت غرب اردن میں بھی غزہ کی طرح فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے غرب اردن میں اسرائیلی حکومت کے وحشیانہ جرائم پر بین الاقوامی اداروں کی خاموشی کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری اور بالخصوص اسلامی اور علاقائی ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ غرب اردن میں غاصب صہیونیوں کے وحشیانہ جرائم روکنے کے لیے فوری اقدام کریں۔ دوسری طرف حماس نے کہا ہے کہ نتنیاہو جنگ بندی کے معاہدے اور قیدیوں کے تبادلے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فلسطین کے مغربی کنارے میں بڑھتی صہیونی دہشت گردی کے درمیان مزاحمتی کارروائیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے خبر دی ہے کہ غرب اردن میں ایک فلسطینی نوجوان نے صہیونی دہشت گردی کے جواب میں مزاحمتی کارروائی کی، جس میں کم از کم 2 صہیونی ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینی نوجوان نے فائرنگ کر کے صہیونی دہشت گردوں کو اپنے نشانے پر لیا، جو غزہ میں جنگ بندی کے بعد سے علاقے میں دہشت گردی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ اب تک دسیوں فلسطینی نوجوانوں کو شہید و زخمی کر دیا ہے۔ یہ کارروائی توباس کے مشرق میں تیاسیر دیہات کے قریب انجام پائی۔ تحریک حماس نے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے معاہدے میں ثالثی کرنے والے فریقوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی حکومت کو معاہدے کے انسانی پروٹوکول پر مکمل عمل درآمد کرنے کا پابند بنائیں۔ تحریک حماس نے منگل کے روز ایک بیان میں اس بات پر زور دیا ہے کہ ہم غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے معاہدے کے ثالث اور ضامن ملکوں، خاص طور پر مصر اور قطر میں اپنے بھائیوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں اقدام کریں اور اس معاہدے کے انسانی پروٹوکول کے نفاذ میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کو دور کریں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی کے خلاف اسرائیلی حکومت کی جارحیت، بالخصوص اس علاقے کے شمال میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور حیات کے تمام عناصر تباہ ہو گئے ہیں۔ تحریک حماس نے مزید کہا کہ صہیونی حکومت جنگ بندی کے معاہدے سے متعلق انسانی مسائل پر عمل درآمد سے فرار کر رہی ہے اور جان بوجھ کر غزہ کی پٹی میں ضروری سامان کے داخلے کو روک رہی ہے۔ تحریک حماس نے تاکید کی کہ مغربی کنارے میں واقع جنین، طول کرم اور توباس کے خیموں کے کیمپوں میں عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جاری جرائم فلسطینی عوام کے ارادے کو کمزور کرنے کا باعث نہیں بنیں گے۔ ضلع کرم میں امن و امان کی بحالی کے لیے جرگے میں دونوں فریقین مین شاہراہ کھولنے، بنکرز مسماری اور اسلحہ جمع کرنے پر متفق ہوئے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں فریقین کے بنکرز مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک 30 سے زائد بنکرز تباہ کیے جا چکے ہیں، جبکہ پچھلے کچھ ہفتوں میں سامان رسد کی 453 گاڑیاں کرم پہنچائی جا چکی ہیں۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ کرم میں اب تک 30 سے زیادہ بنکرز مسمار کیے جا چکے ہیں۔ علاقے میں بنکرز کی کل تعداد 250 سے زیادہ ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق پچھلے کچھ ہفتوں کے دوران سامان رسد کی 453 گاڑیاں مختلف قافلوں میں کرم پہنچائی جا چکی ہیں، جبکہ کرم کے متاثرین میں امدادی رقوم کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ واضح رہے کہ ضلع کرم میں امن و امان کی بحالی کے لیے جرگے میں دونوں فریقین مین شاہراہ کھولنے، بنکرز مسماری اور اسلحہ جمع کرنے پر متفق ہو گئے تھے۔ عمادین نے ایک دوسرے کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کے ساتھ مزید نشستیں کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ شام پر حاکم تحریر شام کے عناصر نے 16 شہروں میں بے گناہ شہریوں کو گرفتار کرنا شروع کیا ہے۔ شام پر حاکم تحریر شام نے دمشق، طرطوس، لازقیہ، القرداحہ، حمص اور حماس سمیت 16 شہروں میں وسیع پیمانے پر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 300 سے زائد علوی افسران کو مختلف شہروں سے حراست میں لیا گیا ہے، جن کی سرنوشت کے بارے میں تاحال کوئی خبر نہیں ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حراست میں لیے گئے افراد کو خفیہ عقوبت خانوں میں منتقل کیے جانے کے دوران تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ غرب اردن کے خلاف ایسی حالت میں غاصب سینی فوجیوں کے حملے مسلسل جاری ہیں کہ فلسطینی اتھارٹی نے فلسطینی عوام کے خلاف سینی حکومت کے خطرناک منصوبوں اور صورتحال کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ مغربی کنارے کے شمالی شہر جنین اور اس کے کیمپ پر جارے اسرائیلی فوج کا حملہ 15ویں روز میں داخل ہو گیا، جبکہ قابض فوج نے مسلسل 9ویں روز بھی طول کرم اور اس کے کیمپ پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر چھاپے مار رہے ہیں۔ قابض فوج نے شمالی مغربی کنارے میں نابلس کے جنوب میں واقع ایک قصبے پر بھی حملہ کیا ہے۔ ایران میں حماس کے نمائندے نے کہا ہے کہ پاکستان نے سینی حکومت کی جیلوں سے رہا ہونے والے 15 فلسطینی قیدیوں کی میزبانی قبول کی ہے۔ منگل کے روز خالد قدومی نے اسلام آباد میں ایک انٹرویو میں بتایا کہ پاکستانی حکومت فلسطینی قیدیوں کے ایک گروپ کی میزبانی کرے گی جنہیں غزہ جنگ بندی کے بعد سینی حکومت نے رہا کیا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے مزید تفصیلات کا ذکر نہیں کیا، تاہم انہوں نے سینی حکومت کے چنگل سے آزاد ہونے والے فلسطینیوں کی اس تعداد کو قبول کرنے کے لیے پاکستان کے اقدام کو سراہا ہے۔ بعض پاکستانی میڈیا ذرائع نے اس حوالے سے خبر دی ہے کہ پاکستان کی وزارت داخلہ یا وزارت خارجہ نے اس معاملے پر کوئی باضابطہ تبصرہ نہیں کیا، تاہم رہا کیے گئے 15 فلسطینی قیدی ترکیہ اور مصر کے راستے پاکستان آئیں گے۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ بنیامین نیتن یاہو ایک بند گلی میں پہنچ گئے ہیں، اس لیے اس کے خلاف وسیع پیمانے پر سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم اہود باراک نے ہارٹز اخبار میں شائع ہونے والے ایک مقالے میں کہا ہے کہ نیتن یاہو کو مختلف قسم کے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے باوجود حماس کا غزہ کی پٹی پر کنٹرول ہے اور اسے غزہ میں جنگ دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے ایک چیلنج کا سامنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسے بجٹ اور 7 اکتوبر کے واقعے میں ایک باضابطہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کرنے جیسے چیلنجوں کا سامنا ہے، اور یہ سب نیتن یاہو کی حکومت کی بقا کے لیے خطرہ ہیں، جو کہ ہمارے لیے اچھی بات ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ شدت اختیار کر گئی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق چین نے اپنی مصنوعات پر نئی ڈیوٹیز کے جواب میں امریکی درآمدات پر 10 سے 15% نئے ٹیرف عائد کر دیے، جس کے بعد دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے درمیان تجارتی جنگ شدت اختیار کرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی مصنوعات کو نہ روکنے کے لیے چینی مصنوعات پر اضافی ٹیرف لگانے کا اعلان کیا تھا۔ چینی وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ امریکی برآمدات پر نئے محصولات 10 فروری سے عائد ہوں گے۔ جنوبی لبنان میں جارے سینی حکومت کے حملے بدستور جاری ہیں۔ لبنان کی خبر رساں ایجنسی نے اعلان کیا ہے کہ غاصب سینی حکومت 70 روزہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے تازہ ترین حملے کے دوران یارون قصبے میں بڑے دھماکے کیے ہیں۔ قابض حکومت کی فوج نے اپنی جارحیت کو جاری رکھتے ہوئے اور جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنوبی لبنان میں بنت جبیل کے علاقے میں واقع قصبے یارون میں متعدد مکانات کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا، جس کی آوازیں جنوبی لبنان کے بیشتر علاقوں میں سنی گئی ہیں۔ لبنانی ذرائع کے مطابق جنوبی لبنان کے شہر نبتیہ کے مرجیون میں واقع علاقے میں بھی جارے فوج نے دھماکے کیے ہیں، قابضین کی طرف سے بڑی تعداد میں مکانات کو بھی جلا دیا گیا ہے۔ قابض حکومت کی فوج نے جنوبی لبنان میں عمارتوں کو دھماکے سے اڑانے کی وحشیانہ کارروائی کی تصدیق کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حزب اللہ کے بنیادی ڈھانچے اور ہتھیاروں کے ڈپوز کو تباہ کر دیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے دوسری مجلس کا آخری پروگرام انداز جہاں، اور ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انداز جہاں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کے پروگرام انداز جہاں میں ہم پاکستان میں دہشت گردی کا جو سلسلہ جاری ہے اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ سے بات چیت کریں گے. معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. انداز جہاں آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. آج کے پروگرام میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، پاکستان میں دہشت گردی کے عفریت کے بارے میں آپ سے بات چیت کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان گزشتہ کچھ عرصے سے، بلکہ کہا جائے کہ کئی برسوں سے، دہشت گردی کا مسلسل شکار چلا رہا ہے. اس کے بہت سی وجوہات ہیں، بہت سے عوامل ہیں، بہت سے اسباب ہیں. ان کے بارے میں آج کے پروگرام میں بات چیت کریں گے. دہشت گردی پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، خاص طور پر ان دنوں پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن کر سامنے آئی ہے. اور دہشت گردوں نے جہاں پہلے پاکستانی عوام کو نشانہ بنانا شروع کیا تھا، اب انہوں نے خاص طور پر پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز بھی ان کے خلاف اب ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہی ہیں. اس حوالے سے پہلے ایک رپورٹ، پھر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے.
پاکستان ایک عرصے سے دہشت گردی کا شکار چلا آ رہا ہے. اگر صرف گزشتہ چند دنوں کے دوران دہشت گردی کے واقعات پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو خوارج کے خلاف کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جہاں خوارج دہشت گردوں کو مختلف آپریشنوں میں ہلاک کیا جا رہا ہے، وہیں سیکورٹی فورسز کو بھی جانی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. بلوچستان کے ضلع قلات کے علاقے منگوچر میں سیکورٹی فورسز نے 1 فروری کی رات کو کاروائی کرتے ہوئے 23 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز کے 18 اہلکار بھی مارے گئے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق قلات کے علاقے منگوچر میں دہشت گردوں نے سڑک بلاک کرنے کی کوشش کی، جس پر سیکورٹی فورسز نے فوری آپریشن شروع کیا. واقعے کی اطلاع ملنے پر سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فوری طور پر متحرک کیا گیا، جنہوں نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو کامیابی کے ساتھ ناکام بنا دیا اور مقامی آبادی کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے 12 دہشت گردوں کو ہلاک کیا. ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز کے 18 اہلکاروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ قلات کے علاقے منگوچر میں ہونے والی کاروائی کے تناظر میں ہر نائی میں کلیئرنس آپریشن کیا گیا، جس میں مزید 11 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ کے علاقے گلستان میں بھی سیکورٹی فورسز نے چوکی پر خوارج کا حملہ ناکام بنا دیا. ISPR کے مطابق 27 اور 28 جنوری کی شب خوارج نے قلعہ عبداللہ کے علاقے گلستان میں سیکورٹی فورسز کی چوکی پر حملے کی کوشش کی. خوارج نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی چوکی کی حفاظتی دیوار سے ٹکرا دی. ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے خوارج کے حملے کو مؤثر طریقے سے ناکام بنایا. جھڑپ کے دوران 2 خودکش حملہ آوروں سمیت تمام 5 خوارج دہشت گرد ہلاک ہو گئے. ISPR کا کہنا ہے کہ خوارج سے شدید فائرنگ کے تبادلے میں سیکورٹی فورس کے جوان بھی مارے گئے، جبکہ سیکورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر خوارج کی در اندازی کی کوشش ناکام بنا دی. کارروائی میں 6 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا. ISPR کے مطابق پاک افغان سرحد پر 22 اور 23 جنوری کی درمیانی شب خوارج کے ایک گروپ کی نقل و حرکت دیکھی گئی. خوارج کے گروپ نے پاک افغان سرحد پر یوب کے علاقے سمبازا سے در اندازی کی کوشش کی. ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے خوارج کی در اندازی کی کوشش ناکام بنا دی. سیکورٹی فورسز کی کاروائی میں 6 خوارج ہلاک ہو گئے. ISPR کا کہنا ہے کہ ہلاک خوارج کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا گیا۔ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ پاکستان مسلسل افغان حکومت سے سرحد پر موثر بارڈر مینجمنٹ یقینی بنانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ توقع ہے کہ عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ 2021 میں افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد پہلے سے الجھے ہوئے پاک افغان تعلقات میں ایک اور پیچیدگی کا اضافہ ہو گیا۔ پاکستان نے ابتدائی طور پر محتاط انداز میں امید کا اظہار کیا، اس توقع کے ساتھ کہ شاید استحکام واپس آئے، مگر یہ امید ایک عارضی خواب ثابت ہوئی۔ پاکستان اور افغانستان دو برادر ہمسایہ ممالک ہیں اور ایک ملک میں عدم استحکام اور دہشت گردی سے دوسرا ملک متاثر ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں ملکوں کے حکام مل بیٹھیں اور بات چیت کے ذریعے دونوں ملکوں کو لاحق خطرات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی رائے حل تلاش کریں کہ یہی چیز دونوں ملکوں کے فائدے میں ہے۔
رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر راشد عباس کو، جو سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔
جی بہت شکریہ۔
جی ہاں، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ میں سینئر صحافی جناب ایوب ترین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ترین صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
ایوب ترین صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا صوبہ بلوچستان گزشتہ کچھ عرصے سے دہشت گردوں کے نشانے پر ہے، اور حالیہ چند دنوں کے دوران خاص طور پر دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ بھی ہوا ہے، اور آرمی چیف اور وزیر اعظم دونوں نے اب بلوچستان کا دورہ کیا ہے، کوئٹہ گئے تھے۔ کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟
بالکل، جس طرح آپ نے بھی بتایا اور اس رپورٹ میں بھی یہ بتایا گیا کہ بلوچستان، خاص کر جو بلوچ یا پشتون علاقے ہیں، وہ ان دنوں شدید دہشت گردی کا شکار ہے، اور یہ وہ وجوہات ہے کہ جس کی بنیاد پہ وزیر اعظم پاکستان میں شہباز شریف اور دیگر جو وفاقی وزراء تھے وہ ایک روزہ دورے کوئٹہ آئے۔ انہوں نے سب سے پہلے سی ایم ایچ اسپتال کا دورہ کیا، جہاں 1 فروری کے جو کلات کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں وہ زخمی ہوئے تھے کچھ لوگ فورسز کے، ان کی عیادت کی، اور اس کے بعد ایک اعلی سطحی اجلاس کوئٹہ میں وزرا لاہور میں منعقد ہوا، جس میں وزرا اعلی بلوچستان میر سرفراز بگٹی کے علاوہ صوبائی وزراء اور دیگر اللہ حکام نے بھی شرکت کی، اور اس کے بعد میڈیا سے یا سرکاری ٹی وی پہ جو وزیر اعظم نے بیان جاری کیا، تو اس میں انہوں نے بلوچستان کی جو اوور آل صورتحال ہے اس پہ شدید تشویش کا اظہار کیا، اور یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے جو مسائل ہیں وہ جلد سے جلد حل ہو، بلوچستان کے نوجوانوں کو ہم روزگار دیں گے، بلوچستان کو ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ سوسائٹی بنائیں گے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو نہیں چاہتا ہے کہ بلوچستان ترقی کرے، بلوچستان کے لوگ خوشحالی کی طرف بڑھے۔ تو یہ وہ وجوہات ہے کہ جس کی بنیاد پہ آج ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کوئٹہ میں ہوا۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر جو لوگ بات چیت کے ذریعے بات نہیں مانتے تو پھر ان کے خلاف مجبوراً حکومت کو ایکشن لینا پڑے گا۔ اور اسی اجلاس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی شریک تھے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں، ایک بار پھر کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں سے بات کرے جو ناراض لوگ ہیں یا جو بھی ہے، لیکن وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے۔ تو اس صورتحال میں ہم کسی کو بلوچستان کی جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور انہوں نے خبردار بھی کیا کہ مزید اس طرح کے واقعات ہم برداشت نہیں کریں گے، اور جو کریں گے تو ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے۔
جی اچھا، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل آصف منیر صاحب نے بھی بلوچستان کا دورہ کیا، اور انہوں نے بھی اس حوالے سے بیان دیا، ان کا کیا کہنا تھا؟
بالکل، جنرل صاحب کا بھی یہ موقف تھا کہ ہم بلوچستان میں چاہتے ہیں کہ بلوچستان کو ترقی کی راہ پہ کامزن کرے۔ خاص کر انہوں نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ اس وقت بھی وفاق کی جانب سے بہت سارے ترقیاتی منصوبے جو ہے وہ جاری ہے، جس میں ریکارڈک ایک بڑا جو منصوبہ ہے جو ضلع چاوی میں سونے اور تانبے کا، اس کے علاوہ سی پیک کے جو بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں، بالخصوص گوادر میں گوادر پورٹ کا قیام، ابھی ریسنٹلی گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا قیام جو ہے، اس طرح انہوں نے بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں ان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان پروجیکٹس کی یا بلوچستان کی ترقی کے لیے جو کام ہو رہا ہے تو اس پہ اگر کوئی اس پہ حملہ کرتا ہے یا اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا ہے تو ہم یقیناً اس کو جواب دیں گے, اور ہمارا یہ فرض ہے کہ بلوچستان کو نہ صرف محفوظ بنا لے بلکہ بلوچستان کو ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن کریں. جی
جی ایوب ترین صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب بڑی تفصیل سے بتایا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف دونوں نے بلوچستان کا دورہ کیا ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس سطح پر حساسیت حکومت پاکستان کے اندر اور سیکورٹی فورسز کے اندر پائی جا رہی ہے, جو دہشت گردی کے واقعات میں تیزی آئی ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دورہ جات تو پہلے بھی رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی وفاق سے یا مرکز سے یا جی. پرائم منسٹر یا فورسز کی طرف سے کبھی یعنی اس لحاظ سے کوتاہی کی گئی ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو روٹ کازز ہیں وہ اس پہ بہت کم توجہ دی جاتی ہے. ہر دفعہ آتے ہیں اس وقت یہ باتیں ہوتی ہیں, دو چار دن موضوع گرم رہتا ہے, اس کے بعد جو ہی کوئی نئی خبر آ جاتی ہے, کوئی نیا سیاسی ایشو شروع ہو جاتا ہے, تو اس بیسک ایشو سے توجہ ہٹ جاتی ہے. دیکھیں بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو, اس وقت پاکستان دشمن عناصر کے ٹارگٹ پہ ہے.
جی.
یعنی گویا انہوں نے پورے پاکستان میں سے ان دو علاقوں کو سلیکٹ کیا ہے, اور سلیکشن کے بعد اب دیکھیں پچھلے سال 2024 بہت ہی خطرناک ہے, یعنی
جی.
ہزاروں میں فگر جاتا ہے آپ کا دہشت گردی کا, جس میں سینکڑوں میں آپ کے پاکستان کے فورسز کے لوگ جو ہیں وہ جان بھاگ گئے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان بازی, پریس کانفرنسز اور اس طرح کی نہیں, کوئی روٹ کازز کی طرف جائیں اور باقاعدہ کوئی خود جو بلوچستان کے لوگ ہیں, جو بیسک جو وہاں کے عوام کے نمائندے ہیں. ہمارے یہاں مشکل یہ بھی ہو رہی ہے کہ اکثر میڈیا میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ جب سیاسی حکومتیں بنتی ہیں تو سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ عوام کی آرا پہ نہیں بنتی, جس کی وجہ سے عوام اور حکومت, عوام اور ریاست کے درمیان فاصلے پیدا ہو گئے ہیں. پھر ظاہر ہے اس خلیج سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے, اور دشمن علیحدگی پسند دشمن بھی ہے, دشمن جو ہے وہ مذہب کے نام پہ فرقہ وارانہ مسائل میں بھی الجھا ہوا ہے, بارڈر کے مسائل ہیں, مافیا ہے مختلف طرح کی, تو یہ ایک بڑا پیچیدہ سا مسئلہ ہے, یعنی اتنا سادہ نہیں ہے. تو اس کو صرف یہ ہے کہ آپ آئیں, بیانات دیں, ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کر کے چلے جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان دونوں صوبوں کی صورتحال ان چیزوں سے بڑھ کے اب انہیں بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی, مرکز ہو, صوبہ ہو یا جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک ایسے نقطے پہ بات پہنچی ہے کہ ایسا کریٹیکل ٹائم ہے. دیکھیں آپ بلوچستان کو آپ نے گوادر کے عنوان سے ایک بڑے پروجیکٹ میں وہ کرنا ہے, آپ سی پیک کے عنوان سے آپ کے بڑے لمبے چوڑے آداب ہیں, اسی طرح خیبر پختونخوا کے عنوان سے آپ نے فاٹا کو مکس کیا ہے صوبائی سسٹم میں لے کے آئے, اس کے لیے اس علاقے کے لیے آپ کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, اور خود افغانستان کا ایشو خود البتہ یہ کہ علیحدہ بحث ہے, اس پہ بحث کی جا سکتی ہے, لیکن ایک پاکستان کے عنوان سے کہ جو اس وقت ان دو صوبوں کے عنوان سے ضروریات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی توجہ بھی اور سیکیورٹی عنوان سے اتنی توجہ نہیں ہے کہ جس کے تقاضے ہیں. اس وقت متقاضی ہے یہ علاقہ کہ یہاں پہ جسے کہتے ہیں ہنگامی بنیادوں پہ کچھ کام کیے جائیں, یعنی یہ کچھ چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ 18 آپ جی. فورسز کے افراد کو اس انداز سے, اس بے دردی سے جو ہے وہ شہید کر دیا جائے, یا اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہیں, یعنی لوگوں کو پنجابی بنیادوں پہ شہید کیا جاتا جی. ہے, اتار کے دیکھا جاتا ہے جی مثلا ان کا وہ آئی ڈی کارڈ کیا ہے, اگر کوئی زیارت پہ آ رہے ہیں تو زیارت کے حسن حسین دیکھ کے بھی انہوں نے ایسے واقعات کیے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ جو چیزیں نظر انداز ہوتی گئی ہیں نا, تو یہ ایک بڑا بیگیج بنتا گیا ہے اداروں کے لیے, سیکیورٹی فورسز کے لیے, اور اب اگر فورسز کی اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی اگر اس کو اسی انداز سے جیسے پہلے انہوں نے نظر انداز کیا, اگر یہ بھی نظر انداز کریں گے
18 ابھی جی 16 اس سے پہلے جو
ہے پہلے تھے, اور 600 سے 700 2024 کا فگر جو ہے جو عمومی طور پہ میڈیا میں آیا, 700 کے قریب فگر ہے سیکیورٹی فورسز کا, تو یہ کسی ملک کے لیے, اور وہ بھی ایسا ملک کے جو دنیا کے چند ممالک میں ہے کہ جس کے پاس ایٹمی قوت ہے, یعنی آپ اس طرف دیکھیں کہ کس سطح کی اس کی جو ہے وہ ڈیٹرنس ہے اور دفاعی اور یہ ہے, اور اپنے عنوان سے, اپنے سرحدوں کے عنوان سے جو ہے نا یہ جو کمزوریاں, میں سمجھتا ہوں کہ ترجیحات ہمارے پاکستان کے جو سیکیورٹی فورسز ہیں یا سیاستدان ہیں یا مثلا حکمران ہیں, اپنی ترجیحات میں وہ سیکیورٹی کے مسائل کو دیں، ورنہ چیزیں ہاتھ سے نکل گئیں. اور جیسا کہ آپ کے خود پروگرام کا یہ موضوع ہے کہ اگر یہ جن جس انداز سے بوتل سے باہر آ گیا، اگر اس کو مینج نہیں کیا گیا تو اس نے تو پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا.
صحیح، بہت شکریہ. ایوب ترین صاحب.
جی جی.
ڈاکٹر راشد عباس صاحب نے بات کی کہ روٹ کاسز کو تلاش کرنا چاہیے، بنیادی وجوہات کیا ہیں آپ کے نظر میں؟ آپ صوبہ بلوچستان میں رہتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، حالات کو، واقعات کو قریب سے آپ دیکھتے ہیں، عوام کے اندر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے علاوہ اندر کی خبریں آپ کے پاس ہوتی ہیں، تو بنیادی وجوہات کیا ہیں دہشت گردی کی بلوچستان میں؟
بالکل، میں ڈاکٹر صاحب کے بہت سارے باتوں سے اگری کرتا ہوں، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ روٹ پہ کازز تلاش کرنے چاہیے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ انتظامی نہیں ہے بلکہ سیاسی ہے. کیونکہ 8 فروری 2024 کو جو انتخابات ہوئے، اس میں یہاں کے جو سیاسی جماعتیں، جو قوم پرست جماعتیں، چاہے وہ پشتون قوم پرست جماعتیں چاہے وہ بلوچ قوم پرست جماعتیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک سازش کے تحت بالکل اسمبلی سے باہر کر دیا گیا. تو وہ وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے بلوچستان میں آئے روز احساس محرومی بڑھ رہی ہے، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، سیاسی جماعتیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت اس وقت بلوچستان میں موجود ہے، ان سے وہ اس لیے بھی مذاکرات نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی بات چیت کا اگر کوئی بھی بات چیت کرے تو وہ سلوشن کی طرف نہیں جا سکتے ہیں. یہ وہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے عام لوگ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو سرکاری ملازمتیں، اگر وہ روزگار کی بات کرتا ہے تو یہاں بالکل وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سرکاری ملازمتیں فروخت ہوتی ہے، جو میرٹ ہے، جو قابلیت ہے اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، جن کے پاس پیسہ ہے وہ سرکاری ملازمتوں میں آ جاتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ فورسز میں، لیویز میں، پولیس میں بھی آ جاتا ہے پیسوں کی بنیاد پہ. تو جب وہ پیسے کی بنیاد پہ آتا ہے، یقیناً پھر اس کے سوچ میں، اس کے ذہن میں پیسہ کمانا ہوتا ہے. اس کے ذہن میں کبھی یہ نہیں آئے گا کہ میں اس صوبے کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے سیکیورٹی کے طور پر یا خدمت کے طور پر اپنا کام جاری رکھ سکوں. تو یہ وہ وجوہات ہے کہ، اور دوسری بات یہ کہ چاہے بلوچ ایریا میں آپ جائیں، چاہے پشتون ایریا میں جائیں، تو جو موجودہ حکومت ہے وہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ان کی نہیں ہے. وہ الزام لگاتا ہے کہ یہ با اختیار لوگوں کی حکومت ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ان کے جو ووٹ سے جو انہوں نے منتخب کیے تھے نمائندوں کو، وہ اسمبلی میں، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو، اس میں ان کو جانے نہیں دیا گیا ہے. اور یہ وہ وجوہات ہے کہ وہ اپنے حکومت سے ان کی دوری ہے، کیونکہ حکومت، صوبائی حکومت دعوے تو کرتی ہے کہ ہم کرپشن کو ختم کریں گے، ہم ملازمتیں جو ہے میرٹ کی بنیاد پہ دیں گے، ہم لوگوں کو بنیادی وسائل فراہم کریں گے، لیکن اگر آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں تو کوئٹہ شہر جیسے، مطلب جس طرح آپ نے بھی کہا تھا کہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے اور سب سے بڑا شہر بھی کوئٹہ ہے، تو یہاں سردی میں لوگوں کے پاس گیس تک نہیں ہے. جو یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ضرورت ہے گیس کی، پھر بجلی کی یہی صورتحال ہے اور پانی کی یہی صورتحال ہے. گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے جو پبلک کے لیے ہو. اسی طرح ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے علاقوں میں بہت سارے اساتذہ جو ہے آج بھی غیر حاضر ہے. صحت کے اگر ہم بات کریں گے تو بہت سارے علاقوں میں ڈاکٹر نہیں ہے. جہاں پہ اسپتال میں ڈاکٹر ہے وہاں لوگوں کو میڈیسن دستیاب نہیں ہے، مجبوراً لوگ پرائیویٹ ہاسپٹل کی جانب رخ کرتے ہیں، جہاں فیسز جو ہے ایک غریب آدمی کی رینج سے یا ان کے اس سے بہت زیادہ دور ہے. اور یہ وہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے بلوچستان میں احساس محرومی ختم نہیں ہو رہی ہے
جی،
بلکہ آئے روز بڑھ رہی ہے، اور جس کے نتیجے میں امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے. ایک طرف تو آپ نے بھی بتا دیا کہ جو مسلح افراد ہیں ان کے حملے ہو رہے ہیں سیکیورٹی فورسز پہ، دوسری جانب اوورآل اگر ہم لا اینڈ آرڈر کی بات کریں تو لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بھی اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے کہ جس کو آپ کہہ سکے کہ حکومت کی جانب سے لا اینڈ آرڈر بہت اچھی ہے. آئے روز کوئٹہ میں آپ دیکھیں موٹر سائیکل سنیچنگ کی واقعات ہو رہے ہیں، موبائل سنیچنگ کی واقعات ہو رہے ہیں. تو یہ وہ وجوہات ہے کہ عام آدمی جو ہے اس کا اس موجودہ صوبائی حکومت پہ کوئی اعتماد نہیں رہا. دوسری جانب آپ دیکھیں صوبائی وزراء جو ہے وہ بھی اپنے اپنے علاقوں کا کوئی دورہ نہیں کرتا ہے. جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے وزراء صاحبان جو ہے وہ کوئٹہ میں جمع ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ دیکھیں اگر کوئی ایک بندہ گوادر کا ہے یا ایک بندہ ژوب کا ہے اس کا کوئی کام ہے تو ان کو مجبوراً یا کوئٹہ آنا پڑے گا, پھر وہ وزیر سے اس کی جو ملاقات ہے وہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے, پھر جب ہو بھی جاتا ہے تو ان کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوتا ہے. تو یہ بیسک یہ وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان حکومت جو دعوے کرتی ہے کہ ہم بات چیت کرنا چاہتا ہے ان کو بات چیت شروع کرنے کا آغاز کرنا چاہیے, کیونکہ جب سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان بنے تو انہوں نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی علی مدد جتک کی جو پیپلز پارٹی کا رکن اسمبلی ہے
جی.
اس کی قیادت میں, لیکن جو بلوچستان نیشنل پارٹی ہے سردار اختر مینگل جس کی قیادت کر رہے ہیں, یا ڈاکٹر مالک بلوچ ہے, یا پشتونخوا ملی عوام پارٹی ہے جس کے جی. سربراہ محمود خان اچکزئی, انہوں نے اس کو ریفیوز کیا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایک مطلب ایک ایسی کمیٹی بنائیں اس میں ایک ایسے لوگوں کو لیا جائے جو کم از کم مینگل کے یا محمود خان اچکزئی کے لیول کے برابر کے ہو, تاکہ وہ بات چیت بھی کرے. اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا ان پارٹیوں کی جانب سے کہ جو کمیٹی ہے وہ کتنا با اختیار ہے,
صحیح.
اس کے پاس کس کس چیز کے اختیار ہے. تو یہ وہ چیزیں کہ ابھی تک گورنمنٹ حکومت کی جانب سے بھی ابھی تک کوئی واضح پالیسی نظر نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے. اور ایک اور بات میں کہوں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے آپ یقین کریں کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے, کیونکہ بلوچستان حکومت میں شامل یا بلوچستان حکومت کے بہت سارے سپورٹر ہیں تو وہ اس بنیاد پہ اپنا نوکری کر رہے ہیں کہ وہ اپنے مخالفین کو گالیاں دیں, اور اس بنیاد پہ ان کو تاکہ ان کی اپنی نوکری پکی ہو. اور اس پہ جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ عام لوگوں پہ ہوتا ہے یا سیکیورٹی فورسز ہوتا ہے, اور اس کا ایک نتیجہ کلات کا جو واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے.
اچھا, آپ نے بڑی اہم بات کی کہ بلوچستان کے اندر احسان سے محرومی پایا جاتا ہے. آپ نے تعلیم کے شعبے کی بات کی, صحت کے شعبے کی بات کی کہ ان کی حالت بہت ہی خراب ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اختیارات منتقل کیے گئے تھے, صوبوں کو بجٹ دیا گیا تھا, تو کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کو 18ویں ترمیم کے تحت اپنا حصہ تو ملتا ہے, عوام تک کیوں نہیں پہنچتا؟
میں نے جس طرح پہلے بتا دیا تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد بلوچستان کو یا دیگر صوبوں کو جو اختیارات ملے تھے صوبائی سطح پہ, بدقسمتی سے اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا, اور آج تک اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. وہی اختیارات وہ اپنے لیے یوز کر رہے ہیں, لیکن جو بجٹ ہے بلوچستان کا وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اس وقت کے حساب سے, این ایف سی ایوارڈ کے بعد یا 18ویں ترمیم کے بعد وسائل بہت زیادہ ہے, لیکن وسائل کے جو خرچ ہے وہ بہت زیادہ کرپشن کی نظر ہے.
جی.
بہت سارے علاقوں میں اگر آپ دیکھیں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, لیکن ترقیاتی کام کاغذوں پہ ہو رہے ہیں, وہ آپ کو فیلڈ میں یا زمین پہ کہیں نظر نہیں آ رہے. یہ وہ وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ مایوس ہو رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ کسی بھی بندے کا کام جو ہے بغیر پیسے کا یا بغیر سفارش کا نہیں ہو رہا ہے. میرٹ جو ہے حکومت کی جانب سے دعوے تو کیے جا رہے ہیں, لیکن بہت کم ہم نے ایسے دیکھا کہ میرٹ کو لوگ جو ہے وہ اپنے نظر میں رکھتے. حال ہی میں مختلف اضلاع میں محکمہ تعلیم میں اساتذہ بھرتی کے لیے جو انٹرویوز ہوئے اور جو ٹیسٹ ہوئے اس میں بھی اوور آل لوگوں نے احتجاج کیا کہ بھائی ہم نے ٹیسٹ بھی پاس کیا, ہم نے انٹرویو بھی پاس کیا, لیکن جس دن وہ ریزلٹ آیا وہ کچھ اور لوگوں کے نام اس میں شامل تھے.
جی.
تو یہ وہ مسائل ہے کہ جس کی وجہ سے عام لوگوں کا موجودہ حکومت پہ کوئی بھروسہ کوئی اعتماد اب تک بحال نہیں ہو سکا ہے.
ہمارے ساتھ رہیے گا یوب ترین صاحب. ڈاکٹر ارشد عباس صاحب, دو بڑی اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا ایوب ترین صاحب نے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ جن کو ووٹ انہوں نے دیا تھا وہ منتخب ہو کے نہیں ہے, اس لیے حکومت پر ان کا اعتماد نہیں ہے. دوسری وجہ انہوں نے یہ کی کہ جو پیسہ بلوچستان حکومت کو ملتا ہے اس میں سے زیادہ تر کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے, اور جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہ کاغذوں پر دکھائی دیتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟
دیکھیں, یہ صحیح بات ہے کہ عوام کے تو یہی مسائل ہیں, لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو دہشت گرد عناصر ہیں یہ کیا آیا ان عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں یا کہیں باہر سے فیڈ ہوتے ہیں.
جی.
یعنی یہ چیز ایک تھوڑی پیچیدہ ہے کہ محرومی کا احساس ہے, سیاسی مشکلات ہیں, سیاست دان اور عوام کا رابطہ کمزور ہے, یا مرکز پہ وفاق پہ الزامات ہیں کہ وہ اپنی مرضی کی پالیسیاں دیتے ہیں اور مقامی لوگوں کو اعتماد میں ٹھیک ہے، یہ بات اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ جو لوگ دہشت گردی میں براہ راست ملوث ہیں، کوئی مذہب کے نام پہ، کوئی مافیا کے نام سے، کوئی علیحدگی پسندی کے نام پہ، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف ان کی یہ وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت سارے اور بھی وجوہات ہیں کہ جس طرف ایجنسیز کو، اداروں کو متوجہ ہونا چاہیے کہ بڑے بڑے مثلا بلوچ سردار ہیں، ان کو تو ذاتی طور پہ کوئی اس طرح کے مسائل نہیں ہے، لیکن ان کے اپنی کچھ اور ڈیمانڈز ہیں کہ جو وہ اپنے قبائل کے عنوان سے مانگتے ہیں، وہ کوئی سیاسی حصہ نہیں مانگتے، لیکن وہ اپنے قبائل کے عنوان سے کوئی چیزیں ہیں کہ جو عرصہ سے مثلا 70 کے اشرے سے ایک چیزیں چل رہی ہیں، کہ بگٹی قبیلے کے ساتھ یہ حکومت کا معاملہ چل رہا ہے، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے، تو جب آپ کسی علاقے کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ نے سارے جو اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں ان کو جسے کہتے ہیں ایڈریس کرنا پڑتا ہے، اگر اس کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی نہ کوئی بہانے سے نکلے گا، یعنی کوئی بہانہ نہ چھوڑیں۔ درست ہے میڈیکل کے شعبے میں، ایجوکیشن کے شعبے میں، روزگار کے شعبے میں بھرپور حکومت کو توجہ دینی چاہیے، لیکن وہ لوگ جو بقول کسی کے پہاڑوں پہ چڑھے ہیں اور نیچے نہیں آ رہے، ان کے صرف یہ مسائل نہیں ہیں، ان کے مسائل کو بھی وہ دیکھیں، اور وہ قوتیں دیکھیں۔ بلوچستان اپنے لحاظ، یعنی اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کے لحاظ سے بڑا اہمیت کا حامل ہے، یعنی اس کے جو قدرتی ذخائر ہیں، ریکوڈیک اور اس طرح کے ہیں، وہ خود ایک اس طرح کے ایک بڑی سازش کے جسے کہتے ہیں نا، وہ پکتی رہتی ہے وہاں پہ بھی، اس علاقے میں پاکستان کی بہت فائدے کی بات ہے، اس لیے اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے مختلف ذریعے استعمال کیے جاتے ہیں، مختلف بہانے استعمال کیے جاتے ہیں، کچھ علاقے کو نام کیا جائے، لوگ انویسٹمنٹ نہ کریں، حکومت کی دلچسپی کم ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، ایک اس کے وسائل، خود بلوچستان کے وسائل۔ دوسرا یہ ہے کہ خود بلوچستان کا یہ ایریا جو مثلا چمن اور اس عنوان سے جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، یہ تو ماضی کی جو غلطی ہیں اس کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں نا، کہ اس وقت جن چیزوں کو آپ نے خود ایک فلو دیا ہے، اب آپ اس کو نہیں روک رہے، یعنی جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا، یہ جن تو آپ نے خود ہی نکالا تھا، اب جنہوں نے نکالا ہے میرے خیال میں ان کو میدان میں آنا چاہیے، اور پوری اپنے اندر بھی، یعنی اس وقت بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خود حکومت کے اندر، مثلا ابھی آپ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان دیکھیں اور وزیر داخلہ کے بیانات دیکھیں، یا صوبائی وزیر اعلی کے بیان دیکھیں، آپ اس تضاد ہے، یعنی وہ خود کنسنٹریٹ نہیں ہے، یکسو نہیں ہے کہ اس مسئلے کو کیسے لے کے جانا ہے۔ مثلا خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ امریکی اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، بھائی امریکی اسلحہ استعمال ہو رہا ہے تو اس کے لیے جو رائے حل ہے اس کی طرف جائیں آپ، جنہوں نے یہ مصیبت کھڑی کی ہے اس کے لیے، اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائیں۔ دوسری طرف جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو صرف ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے، اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایک مذہبی عنصر ہے، اور مذہبی بنیادوں پہ اس کے اپنے مطالبات ہیں، اور اس کے اندر ہی وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مسائل کو حل کریں، اور وہ حل شدہ نہیں ہے۔ تیسری طرف ہم جاتے ہیں تو وہ جو مافیا ہے مختلف طرح کا، مثلا سمگلنگ کا مافیا ہے، مثلا یہ خاص کر پاک ایران جو بارڈر ہے، یہ تو خود ایک، اس کے پیچھے تو ایک بہت سارے اقتصادی مافیا جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ اپنے اس میں وہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح مثلا اگر خیبر پختونخوا کے عنوان سے بھی دیکھیں، وہاں پہ بھی پارلیمنٹ کے اندر مثلا کوئی ایسی مشترکہ بات نہیں نکلتی، جہاں سے ایک جسے کہتے ہیں نا اصل جو سورس ہے، کہ وہاں سے ایک پالیسی بنے۔ جیسے آپ نے مثلا پہلے جب پشاور کے سکول پہ حملہ ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک پلان بنا، اس پلان پہ عمل ہوا، تو کافی صورتحال، ایک کافی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ اب آپ جب سیاسی طور پہ آپ اس میں الجھے رہیں گے، اور ہر طرف سے جو ہے وہ مختلف آوازیں آتی رہیں گی، صوبے کچھ اور سوچ رہے ہیں، مرکز کچھ اور سوچ رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر کچھ اور چیزیں آ رہی ہیں، گزرا کے آپ اس کے بیانات نہیں ملتے، تو یہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ وہ جو ترین صاحب نے بات کی اس سے بھی انکار نہیں ہے، میں اس کو ٹوٹلی رد نہیں کر رہا کہ صرف اس لیے کہ اس دفعہ چونکہ حکومت فرض کریں اس دفعہ ان کی مرضی کی نہیں آئی نا، یہ تو سلسلہ بڑے عرصے سے جاری ہے۔ وہاں پہ اس وقت کیا وجوہات تھیں، کیا وہ حکومت میں تبدیلیوں کی وجہ سے تھی، وزیر اعلی کی وجہ سے تھی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی چیزیں بڑھ کے ہیں، اور ہمیں خطے کی اہمیت کو دیکھ کے اور ارد گرد کی سراؤنڈنگ کو دیکھ کے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔
بہت شکریہ ایوب ترین صاحب۔ ایوب ترین صاحب آپ لائن پہ ہیں؟
جی جی لائن پہ ہوں
جی۔ ایوب ترین صاحب، ڈاکٹر راشد عباس صاحب نے کچھ اور وجوہات کی طرف اشارہ کیا، خاص طور پر جو غیر ملکی مداخلت یا ہاتھ ہے، خاص طور پر پاکستان کے حکام یہ الزام لگاتے ہیں کہ افغانستان سے دراندازی ہو رہی ہے، اور افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟
بالکل، ڈاکٹر صاحب نے بہت واضح بات کی کہ افغانستان سے مداخلت ہو رہی ہے، اور پھر ایک اور سوال ڈاکٹر صاحب نے کیا کہ وہ وجوہات بھی ڈاکٹر صاحب بتا دیا کہ ماضی میں کیا ہوا اس صوبے میں یا اس ملک میں افغانستان کے لیے، اور اس کا شاید جو لوگ ملوث ہے ماضی میں افغانستان کے حوالے سے ان سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ وہ افغانستان میں کیا لانا چاہتے تھے، کیوں لانا چاہتے تھے اور اس کا نتیجہ کیا ہے. میرے خیال میں یہ ایک بڑا اس پہ ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے، چونکہ ڈاکٹر صاحب وہاں آپ کے اسٹوڈیو میں تو وہ زیادہ کھل کر بات کر سکتے ہیں، لیکن بلوچستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے بالکل تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ بہت سارے واقعات کی وہ کھل کر ذمہ داری قبول کرتی ہے، اور ان کا یہ بھی موقف ہے کہ جس طرح افغانستان میں ایک شرعی نظام ہے، ہمارا موقف ہے کہ خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں کم از کم یہ شرعی نظام نافذ ہو جو ان کے مطابق اسلامی ملک کے لیے ضروری ہے، وہ وجوہات ہے. لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ آپ نے جو فورن دوسرے ممالک کی مداخلت کی بات کی تو وہ خارج از امکان نہیں ہے. کچھ ہمارے جو اپنی کمزوریاں ہیں ہمیں اپنی کمزوریوں پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہمارے کمزوریوں سے باہر کے جو ممالک ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ وہ صورتحال ہے. میں نے پہلے بھی آپ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مفادات اس ملک کی سیکیورٹی سے بہت کم ہیں. میں پولیٹیکل حکومتوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے مفادات جو ہے کچھ اور ہیں. صرف سیکیورٹی ادارے اس ملک کو جب تک یہ تمام ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ 2016 میں جو پشاور میں جو واقعہ ہو اس کے بعد جو صورتحال بنی تھی، میرے خیال میں ایک بار پھر تمام سیاسی پارٹیوں کا یا تمام جو قوتیں ہیں جو جن کا اس ملک میں کردار ہے ان کا ایک متفقہ لائعمل طے کرنا ضروری ہے، تاکہ افغانستان کے بارے میں یا دیگر ممالک کے بارے میں ایک واضح پالیسی تشکیل دی جائے، جس کے نتیجے میں ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ یہ جو صورتحال ہے اس پہ کسی حد تک بلکہ بڑی حد تک ہم اس کو کنٹرول کر سکیں گے.
اچھا راشد صاحب، ہمارے پاس اب آخر میں 2 منٹ کا وقت بچا ہے، اس پورے قضیے کو کیسے آپ خلاصہ کریں گے اور اس کی بہترین راہ حل، کچھ کی طرف تو آپ نے اشارہ کیا ہے، اس وقت موجودہ پاکستان کی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں پاکستان اس وقت کسی ایک بحران میں نہیں ہے، مصیبت یہ ہے کہ سیاسی بحران، اقتصادی بحران، سیکیورٹی کا بحران اور خود عوام اور حکومت کے درمیان فاصلے کا بیان جو مسئلہ ہے، یا پورا ملک جسے کہتے ہیں نا ایک طرف نہیں جا رہا، یعنی ملک کے اندر جو حب الوطنی جب اپنے پورے اس پہ آتی ہے نا تو پھر اس طرح کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں. اس وقت پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ عوام، حکومت، اپوزیشن کم از کم ایک ایشو پہ، میں نہیں کہتا کہ سیاسی مسئلے پہ، فلاں بیانیے پہ نہیں، دہشت گردی کے بیانیے پہ سب کو ایک ہونا چاہیے. اس کے اندر کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پارٹی کو فلاں فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، فلاں کو یہ ہو رہا ہے. مطلب ٹی ٹی پی کے عنوان سے یہ ایک موقف نہیں بن رہا ابھی تک ہماری پارٹیوں کے درمیان، یعنی پاکستانی پارٹیوں کے درمیان، حالانکہ یہ وہ ایشو نہیں رہا اب کہ اس پہ سیاست کی جائے یا اس پہ جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کی جائے. اسی طرح بلوچستان کے اندر بھی، بلوچستان کی حکومت کے اندر جتنے وہاں پہ اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کم از کم اس موضوع پہ آ جائیں کہ ہمارے اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن آج کے بعد ہم دہشت گردی کے عنوان سے ایک ایسا مل کے ایک پلان کریں گے، مل کے آگے چلیں گے کہ دہشت گردوں کو ہم جو ہے نا وہ اپنے صوبے میں جو ہے وہ جگہ نہیں دیں گے.
بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس صاحب کا اور ایوب ترین صاحب آپ کا اور ناظرین آپ کا کہ پروگرام کے آخر تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ دوسرے تمام مسائل کو ایک طرف رکھ کر یہ پاکستان میں دہشت گردی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس پر پوری قوم کو، تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پر آ جانا چاہیے، اور یہی دہشت گردی کے خلاف سب سے کامیاب حکمت عملی ہو سکتی ہے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ.